یہ اشعار حضرت خالد اقبال طائف صاحب دامت برکاتہم کے ہیں، نعت شریف کے اشعار ہیں۔ نعت کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے، نعت کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے، نعت کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے، منہ چھوٹا مگر دل بڑا چاہیے، منہ چھوٹا مگر دل بڑا چاہیے، نعت کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے، منہ چھوٹا مگر دل بڑا چاہیے، لاج اپنے گریباں کی رہ جائے گی، لاج اپنے گریباں کی رہ جائے گی، لاج اپنے گریباں کی رہ جائے گی، دامن مصطفیٰ تھامنا چاہیے، دامن مصطفیٰ تھامنا چاہیے۔ لاج اپنے گریباں کی رہ جائے گی، لاج اپنے گریباں کی رہ جائے گی، دامن مصطفیٰ تھامنا چاہیے، دامن مصطفیٰ تھامنا چاہیے۔ آپ جس زاویے پر رہے مستقیم، آپ جس زاویے پر رہے مستقیم، آپ جس زاویے پر رہے مستقیم، ہر عمل میں وہی زاویہ چاہیے، ہر عمل میں وہی زاویہ چاہیے، آپ جس زاویے پر رہے مستقیم، آپ جس زاویے پر رہے مستقیم، ہر عمل میں وہی زاویہ چاہیے، ہر عمل میں وہی زاویہ چاہیے۔ ان کے کردار کے آئینے میں کبھی، ان کے کردار کے آئینے میں کبھی، ان کے کردار کے آئینے میں کبھی، اپنے کردار کو جانچنا چاہیے، اپنے کردار کو جانچنا چاہیے، ان کے کردار کے آئینے میں کبھی، اپنے کردار کو جانچنا چاہیے، ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، ان کی سنت پہ چل کر، ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے، ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے۔ آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں،
آپ نبیوں کے ہیں مقتضا پھر ہمیں اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے
لقد كان لكم في رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صدق الله العظيم. اس پوری نظم کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنائیے, اپنے کردار کو آپ کے کردار میں جانچیے کہ ہمارا کیا کردار ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری, زاویہ کیا تھا آپ کا, ہمارا زاویہ کیا ہے. انیس الہبادی نے بہت اچھی بات کہی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اگر وہ چلے گئے ہیں دنیا سے اور اگر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے علم کو دنیا میں اور پھیلائے. انہوں نے ایک بات بڑی آسان سے الفاظ میں کہی کہ بن کے آئے دو عالم کے ہادی, بن کے آئے دو عالم کے ہادی, زندگی دیکھیے کتنی سادی, اتنا خوبصورت شعر اتنے آسان طریقے سے انہوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے ہادی تھے لیکن سادگی آپ پر ختم تھی, تو بس اس شادی کو سادی بنا لیجیے. شادی میں تین لفظ ہیں اور اگر تین ہٹا دیں تو سادی رہ جاتی ہے, تو اس سے اگر سادی ہو جائے تو انشاءاللہ یہی حقیقت میں شادی. اسی طریقے سے یہاں پر بھی بڑی اچھی ایک بات کہی طائف صاحب نے کہ سنت پر عمل کرنے میں یا کرنے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے, نہ کہ یہ سنت رکھ کر شرمائیں لوگوں سے, ایسی حیا چاہیے ہمیں. دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سنت پہ عمل نہیں کرتے یہ بے حیائی ہے, اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دینا, اس کو اونچی چیز نہ سمجھنا, وہ رکھ کر اپنے آپ کو حقیر جاننا, یہی تو بے حیائی ہے. ایک مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے کہ میں نے اس نبی کا طریقہ اختیار کیا ہے جو اللہ نے جس کو سب سے بڑا بنا کے بھیجا. تو ہمیں ایسی حیا ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نبی جیسی شکل بنائیں, اپنے نبی جیسی چال ڈھال بنائیں, اپنے نبی کے طور طریقے اختیار کریں. تو یہ ہے باحیا آدمی کہ جس نے حیا, اور نہ تو بے حیائی ہے کہ آدمی نہ آپ کی شکل و صورت اختیار کرے, نہ آپ کا سلباس پہنے, نہ آپ کے طریقوں پر چلے, نہ عمل کرے, تو پھر یہ حیا کیا ہوئی, تو بے حیائی. تو اصل حیا وہ ہے جو نبی کے طریقوں کو اختیار کرنے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار نہ کرنا یہ بے حیائی کی بات. اب آپ دیکھیے کتنے عمدہ الفاظ میں اس کو آسانی کے ساتھ سمجھا دیا کہ اتنی حیا تو ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم نبی کے طریقوں پر فخر کریں. آج کتنے لوگ ہیں داڑھی رکھ لیتے ہیں شرماتے پھرتے ہیں, تخنے سے اوپر شلوار کر لی تو شرماتے پھر رہے ہیں. ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں, ہمارے نبی کا طریقہ ہے, یہ صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا اور سکھایا اور فرمایا کہ ہم ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں. یعنی نوارا نیچے گر گیا, انہوں نے اٹھا کے صاف کرنا چاہا تو برابر کے ساتھی نے کہا کہ ایسا نہ کرو, لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے نبی کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں. اٹھایا اس نوالے کی قدر کی, اس کو صاف کیا, میں اگر کسی کھانے کو نہیں جی چاہ رہا تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور کھا سکتے ہیں تو کھا لیں, اگر صاف ستھرا کر لیا تو کوئی حرج نہیں, اور نہیں جی چاہ رہا تو ٹھیک ہے, طبیعت کی بات ہوتی ہے, شریعت نے مجبور نہیں کیا کہ کھا لو, لیکن اس کا اتنا ادب اور احترام تو ہو کہ کھانے کی چیز ہمارے قدموں میں نہ آئے, اسے اٹھا کر ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں سے کوئی جانور کھا لے. یہی طریقہ ہے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے آپ کے طریقوں کو اختیار. دیکھیے اس زمانے میں بھی چیزیں تھیں, وہ ایسا نہیں کہ اس زمانے کی چیزیں. اس زمانے میں جو چادر پہنتے تھے نا لوگ نیچے کی, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ دو آدمی پیچھے اٹھا کے چلتے تھے, غرور فخر کرتے تھے کہ ہم ایسا لباس پہنتے ہیں. اور آج اس زمانے میں اگر کسی کی شلوار نیچی ہو تو وہ اونچی ہو تو وہ اللہ معاف کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آگے کیا پانی ہے کیا سمندر ہے. اس لیے نبی کے طریقوں میں آدمی کو فخر محسوس ہونا چاہیے, نہ کہ آدمی شرمائے. الحمدللہ اللہ تعالی نے جن کو غیرت دینی عطا فرمائی ہوئی ہے وہ ان طریقوں کو اختیار کرتے ہیں. ہمارے الحمدللہ ایک دوست پوری دنیا میں جاتے ہیں, اللہ تعالی نے انہیں ان کا کاروبار ہے دنیا بھر میں جاتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ وہ جو پینٹ سلواتے ہیں تو سلواتے چکروں سے اوپر. آج تو لوگ نیچے سلوا کے پھر اس کو موڑتے پھرتے ہیں, وہ موڑنے کا تکلف نہیں کرتے. اور یہ موڑنا جو مکروہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لباس کی حد وہاں تک ہے, اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اب اگر لباس اس سے نیچے ہے تو اسی تو کرائیے تھے. بعض حضرات مجبور ہوتے ہیں, ان کا پیٹ بڑا ہے یا جو ہے چادر کھسک کے نیچے آ جاتی, تو وہ مجبور ہے, ان کے لیے کوئی حرج نہیں. لیکن خاص طور پر تکبر کے طور پہ, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے طور پہ, یا ایک لوگوں سے گھبرا کر اور ڈر کر آپ نے سنت کو ترک کر دینا, یہ واقعتاً حیا کے خلاف. حیا یہ ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرے. اسی کو انہوں نے فرمایا کہ اتنی حیا ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم نبی کے طریقوں کو اختیار کر کے اس پر فخر کر سکیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے ایک بات کہی کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے طریقے بھی سکھاتے ہیں تمہیں. فرمایا کہ ہمارے نبی ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں, وہ ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں, وہ ڈھیروں کا استعمال کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. وہ ہمیں ایک چھوٹی سی, جس طرح باپ اپنی اولاد پہ شفیق ہوتا ہے اور وہ ایک ایک بات سے اپنے بچوں کو آگاہ کرتا ہے کہ تمہارے فائدے کی بات یہ ہے, نقصان کی بات یہ ہے. تمہارے نبی تو باپ سے زیادہ شفقت فرماتے ہیں ہم پر, اپنی امت پر شفیق ہیں, اس لیے ہم تو جو ہے وہ انہیں ماں باپ سے زیادہ شفیق سمجھتے ہیں, لہٰذا ہمارے لیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالی جنہیں یہ توفیق دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کو آگاہی بھی دیتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں اور بتاتے ہیں کہ بیٹے کون سے طریقے چلنے میں ہمارے لیے عزت ہے اور کون سے طریقے اختیار کرنے میں ذلت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا, آپ کی سنت کی پیروی کرنا, اصل دین تو یہی ہے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. حضرت والا کا یہ شعر ہے ماشاء اللہ, اور ایسا مشہور عالم ہے اور اتنا آسان ہے, اچھے شعر کی پہچان یہ ہے کہ فوراً یاد ہو جائے. ہمارے ڈاکٹر تقی مرزا صاحب سے انتقال ہو گیا, ان کا 95 سال کی عمر سے جب انتقال ہوا, تو وہ ہمیشہ جب بھی جاؤ تو نام پوچھتے تھے کہ تمہارا نام کیا ہے. تو ان کو جب نام بتایا جاتا تو فوراً نام سن کر جو ہے وہ کوئی شعر اگر انہیں آتا تھا بتا دیا کرتے تھے. ایک دو ہمیں میرا بھی جانا ہوا تو پوچھا, میں نے کہا محبوب الہی نام, تو فوراً اچھل گئے, کہنے لگے کہ میں ابھی دہلی سے تو آیا ہوں, نظام الدین اولیاء جن کا نام اصل محبوب الہی, تو وہیں سے آیا. تو اس پر انہوں نے ایک شعر بھی سنایا, اس وقت میرے ذہن میں آ جائے گا تو میں سنا دوں گا انشاءاللہ. لیکن ہر دوسرا مصرع یہ تھا کہ ہر ایک پہ ہے, ہاں آگے تفریق یہاں کافر و مومن کی نہیں ہے. کہا کہ میں وہاں گیا تو قوالی ہو رہی تھی اور قوال جو ہے نا ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ تفریق یہاں کافر و مومن کی نہیں ہے, ہر ایک پہ ہے شفقت محبوب الہی. تو یہ شعر انہوں نے سنایا, آج سے تقریباً 45 سال ہو گئے اس بات کو, لیکن یہ شعر کی پہچان اچھی کہ وہ یاد رہتا ہے ہمیشہ, بھولتا نہیں آدمی کو. تو انہوں نے اس وقت یہ سنایا. تو حقیقت یہی ہے کہ وہاں پر مزاروں پہ ہندو بھی جاتے ہیں, ان کا عقیدہ کچھ ہو, وہ تو مانگنے جاتے ہیں جیسے بتوں سے مانگتے ہیں. اب مسلمان بھی اگر وہی عقیدہ لے کر جائے تو پھر مسلمان اور ہندو میں کیا فرق ہے بتائیے, وہاں ان سے مانگنے تھوڑی جاتے. ہمیں تو بزرگوں کے مزارات پہ کیا عام لوگوں کی قبروں پر جانے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر موت کو یاد کرو کہ ایک دن تم نے بھی یہاں آنا ہے. ہمارے بھائی اقبال صاحب بیٹھے میں مجھے ابھی کہہ رہا تھا کہ میں جمعہ پڑھنے آیا تو میں دیکھا کہ پرانا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا, تو میں نے کہا چلے گئے بھائی, سب چلے گئے, اب تو ہم ہی بچے, کس دن کسی کو ہم بھی نظر نہیں آئیں گے. تو ایسے ہی ہوتا, دنیا اسی کا نام, ہم بہت بڑی بڑے دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری زندگی ہم نے یہاں رہنا ہے, کبھی نہیں جائیں گے, اور اسی دھوکے میں آدمی دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دیتا, دوسرے کو وہ عزت نہیں ہونے دیتا کہ بھائی میری عزت پہ کہیں فرق نہ آ جائے, یہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے, اس کی دکان مجھ سے زیادہ نہ چلنے لگے, کہیں مجھ سے بڑا تاجر نہ بن جائے, سب ختم ہو جائے گا ایک دن. بڑے بڑے تاجر چلے گئے, اپنے ساتھ نہ جانے کیا کچھ القاب رکھتے تھے, لیکن آج کوئی بھی موجود نہیں. تو زندگی بہت بڑا دھوکا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا, وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے بھائی, دھوکے کا سامان. اس طرح مچھر کی زندگی کچھ دن کی ہوتی ہے, مکھی کی زندگی کچھ دن کی ہوتی ہے, اسی طرح انسانوں کی زندگی بھی اللہ نے کچھ دن کی رکھی ہے, وہ دن گزار کر کم یا زیادہ جتنے بھی دن اللہ نے متعین کیا اللہ کے علم میں ہے یہ چلا جانا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ایسی عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو برتتے ہیں, اس کا استحضار رکھتے ہیں, اور ہر نعمت پر کہتے ہیں کہ الحمدللہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر, بہت بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں پر قدر کرنا سیکھیے, اس کی نعمتوں کو استحضار رکھیے. بعض بدنصیب ایسے ہیں کہ وہ نعمت کو نعمت بھی نہیں سمجھتے. ابھی بدنصیب پر مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی, ایک صاحب تھے, نیک آدمی تھے, ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے, لوگوں کو ہدایت کا سامان فراہم کرتے تھے وہ, اور اچھی باتیں بتلاتے تھے. تو ایک دن اپنی بیوی بہت ہی بد زبان قسم کی تھی, ایک دن کہنے لگا کہ تو بڑی بدنصیب عورت, میرے پاس نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اور ان کی اصلاح ہو گئی, لیکن تو وہیں کی وہیں کھڑی تھی. تو کہہ لگے بدنصیب میں تھوڑی ہوں, بدنصیب تو وہی, میں تو خوش نصیب ہوں مجھے تجھ جیسا اللہ کا ولی مل گیا, ہاں تیری بدنصیبی کہ مجھ جیسی عورت مل گئی. لیکن خیر اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہے تو اللہ کا ولی, اگرچہ بدنصیب ہے مجھ جیسی عورت تجھے ملی. تو اس لیے میں کہا کہ بعض بدنصیب ایسے ہوتے ہیں کہ نعمتوں کا استحضار بھی نہیں کرتے تھے, کم از کم اس عورت کو نعمت کا تو پتا تھا, یہ عورت سمجھتی تھی کہ بھائی یہ نعمت ہے, میرا شوہر ولی ہے. اسی طرح ایک اور بزرگ تھے, ان سے جب کہا کہ بھائی تمہاری بیوی جب ایسی بد زبان بدخلق ہے اس کو طلاق دے دو, کہا کہ دیکھو بھائی میں جب اس کو طلاق دوں گا تو دو صورتیں ہیں, یا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا, کوئی شادی نہیں کرے گا اس سے تو یہ تکلیف میں آ جائے گی بیچاری, اور اگر کر لے گی تو وہ تکلیف میں آ جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ نہ یہ تکلیف میں رہے, وہ نہ تکلیف میں وہ رہے, بلکہ میں ہی تکلیف اٹھا لوں. تو یہ ایسے بزرگ بھی گزرے جو اس کا خیال رکھتے تھے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ایک اور بزرگ تھے جو ان کی بیوی بھی ایسی تھی بد زبان, تو انہوں نے فرمایا کہ آج جو میرے نام کا ڈنکا پٹ رہا ہے نا, میرے نام کی جو شہرت ہے, اس عورت کے ظلم پر صبر کرنے کی وجہ سے, یہ عورت نہ جانے مجھے کیا کچھ کہتی ہے, اور میں اس کی ایذاؤں پر صرف اللہ کی رضا کے لیے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, میں صبر کرتا ہوں, کچھ کہتا نہیں ہوں اس کو, اور اس بنا پر آج آپ مخلوق کے اندر دیکھو میرے نام کا ڈنکا, اس عورت کے ظلم اور ستم کی بنا پر. اس لیے میں ان لوگوں کو تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو خواتین کچھ ایسی مل گئی ہیں بیچاری, تو وہ ذرا صبر سے کام لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت اونچے مقام اور درجہ عطا فرما دیتے ہیں. لیکن ہو جب اس کا استحضار ہوتا, یہ ملیں گے درجے تبھی جب ہم سمجھیں کہ ہاں بھائی یہ ہے اگرچہ غلط, اور لیکن میں اس کی بد زبانیوں پر صبر کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ بڑے قدردان ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی آدمی اپنی عزت کو قربان کر دیتا ہے, اپنے عہدوں کو قربان کر دیتا ہے, اپنا مال قربان کر دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ بے آسرا نہیں چھوڑتے اس کو. ہمارا بھی کوئی ہے آخر, اور جس کا اللہ ہو اس کو کیا چاہیے, سب کچھ مل گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں, بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی عظیم المرتبت ہے, اور اللہ کی ذات بڑی جو ہے وہ عزت والی ہے, کرم والی ہے. کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں اور اس کے ساتھ اپنا رابطہ بھی مضبوط رکھیں. ہر معاملے کے اندر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, یہ رجوع کی ہم میں بہت کمی ہے. اور نعمتوں پر شکر کر, اللہ کی طرف فوراً رجوع ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر قدر بھی ہو, اس کا شکر گزاری بھی. تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال ہمارے جو بھائی ہیں, بھائی طائف صاحب ماشاء اللہ اس سے دیگر, الحمد للہ نے انہیں جو توفیق دی ہے, جو وہ نظمیں اور نعتیں پڑھتے ہیں, تو یقیناً ان نعتوں میں پیغام ہوتا ہے, ایک بیان ہوتا ہے, تقریر ہوتی ہے, جو سننے والوں کو اگر وہ سمجھ کر سنیں تو انشاءاللہ فائدہ پہنچاتی ہے. بلکہ ایک ایک شعر جو ہے نا ان کا, وہ سونے سے تولنے کے قابل ہوتا ہے, موتیوں سے تولنے کے قابل ہوتا ہے, بشرطے کہ آدمی سن کر سمجھے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے, اس پیغام کو سمجھے جو وہ پیغام دیتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر طائف صاحب نے شعر کہا, میں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں اتنی حیا ہونی چاہیے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کریں. اب آدمی نہ تو آپ کی شکل اختیار کرتا, نہ صورت اختیار کرتا, اور اپنے آپ کو کس منہ سے کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں, میری تو سمجھ بھی نہیں آتا. بعض لوگ کہتے ہیں باقاعدہ اس طرح, ہاں عاشق رسول ہیں. عاشق رسول کی کچھ صفات ہوتی ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی ہر چیز سے نفرت ہے اور تم عاشق رسول بنے گا. کیا عاشق رسول؟ عشق رسول تو وہ ہے کہ آدمی اس جیسی شکل اختیار کرتا ہے, اس جیسا لباس اختیار کرتا ہے, اس جیسا جو ہے وہ اس کی چال چلن, اس کے طور طریقے, اس کے اخلاق, یہ اپنے اندر اگر ہم سمولیں تو سمجھیں گے واقعی عشق رسول. لیکن دعویٰ پھر بھی نہیں کرنا چاہیے, دعویٰ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنا دے, آپ کے طریقوں کا عاشق بنا دے, آپ کے طریقوں پر چلنے میں ہم اپنے لیے نجات کا اس کو ذریعہ بنا لیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر, یعنی ہمیں فخر بھی ہو, ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دے دی, شکر بھی ہو, کیونکہ یہ توفیق ملتی اللہ کی طرف سے, اللہ جسے بھی توفیق عطا فرما دے. اس لیے اپنی زندگی کو ہر ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنا چاہیے. اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے کل شروع ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے تو اس کو صرف اسی مہینے کو سمجھ رکھا ہے, لیکن ہماری زندگی تو پیدائش سے لے کر موت تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا, اسی کا نام سنت, اسی کا نام سیرت ہے. تو آپ کی سیرت ہمارے اندر ہے. لازم بات ہے کہ اب پیدائش سے لے کر موت تک کا, پیدائش کے جو مرحلے ہیں تو والدین انجام دیتے ہیں جب آدمی پیدا ہو جاتا ہے, تو وہ طریقے اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدائش کے موقع پر ہوتے تھے. اگر ہم وہ طریقے اختیار کریں گے تو سیرت و سنت ہمیں سمجھ میں آئے گی, بڑے ہو کر ہم اپنی اولادوں کی ویسی تربیت کریں گے. اور لازمی بات ہے کہ انسان اپنی اولاد اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے, اپنے بزرگوں سے سیکھتا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کسی یہاں ولادت ہوتی تھی تو آپ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, بچوں کی تحریک کس طرح ہوتی تھی, بچوں کی جو ہے وہ سر پر جو ہے وہ سر منڈا کر کس طریقے سے جو ہے عقیقہ کس طرح کیا جاتا تھا, یہ سب چیزیں ہمیں ہمارے ماں باپ سکھائیں. اور جب ہمارے آگے اولادیں ہوں گی ہم ان کو سکھائیں گے, پھر آگے ان کی اولادیں ہوں گی تو وہ سکھائیں گے. تو اس طریقے سے یہ چراغ سے چراغ جلتا رہتا ہے. تو سنتوں کے چراغ روشن کریں, اور اپنے گھروں کے اندر اگر سنتوں کا رواج ہوگا تو انشاءاللہ یہ بچے ابھی سے سیکھتے چلے جائیں گے اور کچھ سے کچھ بن جائیں گے. ہمارے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذہن میں سب شروع میں آئی تھی کہ اس کو بیان پہلے کروں گا, لیکن بات ذہن سے نکل گئی. بچوں کو دیکھ کر ذہن میں بات آتی ہے نا. حضرت کا مزاج بڑا نازک تھا, اتنی نزاکت تھی مزاج میں کہ گلاس اگر ٹکڑا سرائی پہ رکھا ہوتا تو سر میں درد شروع ہو جاتا تھا. لحاف کے ڈورے اگر اس میں ٹیڑے میڑے ڈلے ہوئے ہوں, نفاست سے ڈالے ہوئے نہ ہوں, تو رات بھر نیند نہیں آتی تھی, اتنا مزاج ان کا نازک تھا. تو ان کو ایسی بیوی ملی ہوئی تھی جن کا میں نے ذکر کیا کہ انتہائی بد زبان قسم کی. ایک خان صاحب نے تو کہا کہ اگر تمہارا بیوی نہیں ہوتا تو ہم تو مار دیتے اس کو, تم پتہ نہیں کیسے صبر کرتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے آج مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو علمی دنیا کے اندر سارے لوگ جانتے ہیں, بہت اونچی شخصیت تھی. ایک دن انہوں نے فرمایا اپنے کسی مرید کو کہ بھئی بہت دن عرصہ ہو گیا, جی چاہتا ہے کہ کوئی بچہ آئے ہمارے ساتھ کھیلے کودے, ہم اس سے ہنسی مذاق کریں. ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے, اس کو بہت پٹی پڑھا کر لائے, دیکھو بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت خیال سے رہنا, ادب سے بیٹھنا, یہ کرنا وہ کرنا, اور بہت اس کو سمجھا سمجھو کے لائے. وہ بچہ آیا بیٹھ گیا بچارا, نہ وہ شرارتیں کرے, نہ ہلے, نہ جلے, نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے. تو بہت دیر بعد نے فرمایا, میاں میں نے تمہیں بچہ منگایا تھا, تم تو بڈھا لے کے آ گئے. یہ بچہ لے کے آئے ہو, میں نے تم سے کہا تھا بچہ لے کے آؤ. پھر فرمایا کہ دیکھو وہ بچہ نہیں جو شرارتیں نہ کرے, بچہ اور شرارتیں نہ کرے, یہ کیسا بچہ ہے؟ اور جوان ہو اور اس میں شوقی نہ ہو. آج کل کے جوانوں میں دیکھیں نا, بات بات پر قہقہے مارنا, ایک دوسرے کو ہاتھ پہ ہاتھ مارنا, تالی بجانا, یہ سب یہ جوانوں کا کام ہوتا ہے اس عمر کے اندر. یہ سب چیزیں دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں, تو شوقی ہوتی ہے اس میں. بعض اوقات کسی کو کوئی جملہ کس دیتے ہیں گزر رہا ہو, تو یہ سب اس شوقی کی نشانی ہے کہ وہ شوق ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ بچہ نہیں جس میں شرارت نہ ہو, اور وہ جوان نہیں جس میں شوقی نہ ہو, اور تیسری بات فرمائی کہ وہ بوڑھا نہیں جس میں حلم نہ ہو. حلم اور بردباری یہ بڑھاپے کے اندر ہونی چاہیے, دوسرے کی بات سنیں. ہمارے آج کل بوڑھوں کے بھی پارا بڑا ہائی رہتا ہے. بعض لوگ تو بچہ صف میں آگے کھڑے ہو جائے تو ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے تک چھوڑ کے آتے, بعض ڈانٹ دیتے ہیں, ڈبٹ دیتے ہیں, وہ طریقہ غلط. تو اس لیے بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. البتہ ہمیں مسجد میں لانے کے لیے اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے بچے ہوں جو پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہوں, تاکہ مسجد آلودہ نہ ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مسجد کو پاگلوں سے اور چھوٹے بچوں سے بچاؤ. انہیں اس کا وجہ یہی تھی کہ بےچارا پاگل ہے, اس کی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے, مسجد میں پیشاب بھی کر سکتا ہے, بخانا بھی کر سکتا ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا لڑکا تھا, نام میں نہیں بتاتا, ضرورت نہیں, انتقال ہو گیا بےچارے کا, انجینئر تھا, لیکن دماغی طور پر اس کا ایسا معاملہ ہوا کہ بےچارا وہ حق بھی دیا کرتا تھا مسجد میں. پھر اس کا آنا خیر بند کیا, دو تین دفعہ جو ایسا معاملہ ہوا تو پھر اس کا آنا بند ہو گیا. پھر اس کو کہیں چھوڑ کے آ گیا بےچارے کو, انتقال بھی ہو گیا اس کا, اللہ اس کی مغفرت کرے. لیکن ظاہری اعتبار سے دیندار بھی تھا, تبلیغ میں بھی لگتا تھا, لیکن دماغ ہے روح اس کی بہک گئی, اور دماغی طور پر بےچارا بالکل وہ ہو گیا. اب سے بہت بڑا انجینئر تھا اچھا شروع میں, لیکن آہستہ آہستہ اس کا بس وہ نفسیاتی مریض بن گیا. تو پاگلوں سے اسی لیے بچانے کا حکم دیا گیا تاکہ مسجد آلودہ. لیکن بہرحال یہ میں نے اس لیے کہا کہ بچے رونق ہیں, اپنے ساتھ بچوں کو بٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. خاص طور پر دینی مجلس ہو تو کم سے کم ایسے بچوں کو جو تھوڑی بہت بات سمجھتے ہوں, اور شروع سے بزرگوں کو پاس لے جانا چاہیے تاکہ انہیں عادت ہو اس بات کی. البتہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس آج ہی سارا بزرگ بن جائے ایک ہی دن میں, وہ صحیح نہیں. ہمارے میں ہمیشہ سے سنایا کرتا ہوں, ہمارے قائد رمضان صاحب تھے نا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے والد جو ہے وہ ایک مرتبہ نفل نماز پڑھ رہے تھے, تو ان کا بیٹا جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا رہے تھے. پڑھاتے پڑھاتے اپنے بھائی کو, چھوٹے بھائی تھے ان کے, اور جب اس نے یا سبق یاد نہیں ہوگا تو اس کی پٹائی شروع کی, پٹائی کچھ زیادہ کر دی. وہ سلام اس نے انہوں نے پھیر رہے تھے, تو پہلی دفعہ تو سلام پھیر کے کہنے لگا بھائی آج ہی حافظ بنا کے چھوڑیو, اتنا جو مار رہا ہے تو آج ہی حافظ بنائیے اس کو. تو ایسا نہ کرے آدمی, ایک دن کے اندر نہیں بنتا وہ, آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے بچوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرنا, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں داخل ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت والا رویہ رکھیں, ان کو اپنے سے قریب کریں تاکہ انسیت پیدا ہو, دین سیکھیں. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے تھے لوگوں کو اپنے سے قریب کرو, دور مت کرو. اور شروع میں تمہیں کوئی ننگے سر بھی دکھے گا, اس کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں, اور ہاف شرٹ ٹی شرٹ بھی پہن کے آئے گا تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, پینٹ بھی پہنے گا, لیکن بھائی پہلے اپنے سے قریب کرو. جب تمہارے قریب ہو جائے, تم سے مانوس ہو جائے, پھر اس کو بتاؤ کہ بیٹا ٹوپی اوڑا کرو, بیٹا ہاف پسین سے نماز میں کراہیت آتی ہے, مکرو ہوتی ہے, پھر اس کو سمجھاؤ. تو آہستہ آہستہ جب تمہارے قریب آ جائے گا پھر تمہاری بات بھی سنے گا. اب جب تم سے اس کو انسیت ہی نہیں تو تمہاری بات کیا سنے گا؟ آج کل تو لوگ اپنے باپ کی نہیں سنتے, مولوی صاحب کی بات کیا سنیں گے؟ اور اس کی وجہ یہی کہ تو ہمیشہ فرماتے تھے پہلے لوگوں کو اپنے سے مانوس کرو. ایک صاحب حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دفتر میں, اور حضرت اس کو کہیں بھیجنے جا رہے تھے مسجد میں کہ آپ امامت کے طور امام کے طور پہ چلے جائیے. ان صاحب نے فوراً کہہ دیا حضرت تنخواہ کیا دیں گے؟ فرما تو کیا لے گا؟ اس نے بہت زیادہ بتا دی. بڑے ناراض ہوئے, کیا پہلے اندر صلاحیت تو پیدا کر، یہ تو دیکھ کہ وہاں ضرورت بھی ہے تیری کہ نہیں، پہلے اپنی ضرورت ثابت کر، اگر تیری وہاں ضرورت ہوگی تو خود بخود بڑھے گی، اور تیری ضرورت ہی نہیں ہوگی تو تنخواہ کیا بڑھائیں گے، تو دھکے دے کے نکال دیں گے. حضرت جوش میں آ گئے، فرمایا کہ پہلے اپنی ضرورت ثابت کرو، آپ اپنی ضرورت ثابت کرو گے تو لوگ تمہاری قدر کریں گے کہ واقعی تمہاری ضرورت ہے کسی ادارے کو، تمہارے بغیر یہ ادارہ نہیں چلے گا، تو پھر تمہاری وہ عزت بھی کریں گے، قدر بھی کریں گے، تمہیں اونچا مقام بھی دیں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن تمہاری وہاں ضرورت ہی نہیں ہے اور تم کہو کہ نہیں جی مجھے آج ہی کچھ مل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال ہمارے بزرگوں سے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سنی بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی زبان پہ جاری کر دیتے ہیں، ذہن میں آ جاتی ہیں، تو یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے. الحمدللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کی ضروری ہدایات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے جو مہینہ ربیع الاول کا آ رہا ہے، تو صرف سیرت پہ چلنے کا ایک ہی مہینہ نہیں، یاد رکھیے پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ساری کی ساری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اللہ والوں کو صحبت اختیار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، تعلق بھی اللہ سے قوی کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنا آسان فرما دیں، شریعت کے حکموں پر چلنا آسان فرما دیں. یقیناً دنیا آج بالکل الٹ چل رہی ہے، ہم جب چلیں گے لوگ ہمارا مذاق بھی اڑائیں گے، تانے بھی دیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے. تو طائف صاحب نے کہا نا کہ تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ، ایک شعر ان کا، تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ، تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے، بھائی جب تھے جیسے بھی تھے، اللہ نے ہماری زندگی بدل دی الحمدللہ، اب ہمیں تانا مت دو. اور تانا دے کے ان کو آپ جو ہے مایوس مت کرو، بعض اوقات طبیعت کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے لوگ میرے دیکھو مذاق اڑا رہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ مذاق، اول تو دعا یہ کریں کہ اللہ مذاق نہ اڑائے ہمارا کسی کا بھی، کیونکہ بعض اوقات اس سے بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی اڑاتا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمغے ہیں جو آپ اپنے کاندھے پر لگا رہے ہیں، یہ پھول ہیں، ایک پھول لگ گیا، دوسرا لگ گیا، تیسرا لگ گیا. صحابہ کرام کو کیا بیوقوف نہیں کہتے تھے لوگ؟ اللہ نے ان کا دفاع کیا، فرمایا الا انہم ھم السفہاء، یہ بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے. اس لیے سنت پر چلنے میں جو ہے وہ فخر محسوس کیجئے. البتہ دیکھیے فخر میں اور تکبر میں الگ الگ جو ہے فرق ہے. تکبر سے منع کیا ہے، لیکن اپنے آپ کو نیچا مت سمجھیے، بلکہ الحمدللہ فخریہ طور پر کہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے. اور جو بیچارہ نہیں چل رہا اس کے لیے ہدایت کی بھی دعا کریں، اور اس کو طریقے سے سمجھائیں، یہ نہیں کہ مشتعل ہو کے کہیں کہ دیکھو میں نے یہ، تم تو ایسے ہو، تم ویسے ہو. تانا تشنی جو ہے وہ اس سے انسان بھاگ جاتا ہے. ساس بہو کو تانا دیتی ہے، اس لیے بہو بھی جو اس کی بات نہیں سنتی، آہستہ آہستہ پھر اس کے کام سے نکل جاتی ہے. ماں بیٹی کو تانا دیتی رہے تو بیٹی بھی اس کے ساتھ یہی رویہ رکھتی ہے پھر. اس لیے جب بھی کسی مسلمان کے ساتھ رویہ رکھیں، خیر خواہانہ رکھیں، محبتوں والا رکھیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی سمجھانا سکھانا ہو تو محبت کا طریقہ اختیار کریں. یہ محبت ایسی چیز ہے کہ از محبت تلخ آشیری شبت، محبت سے تلخ چیزیں بھی شیریں ہو جاتی ہیں، میٹھی ہو جاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت، ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارک ربنا وتعالی، نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا الیک. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك تمام العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه، يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. یا اللہ اپنا فضل و کرم فرمائیے, رحم و کرم کے معاملے فرمائیے, عافیت کی نعمت عطا فرمائیے. اے اللہ دونوں جہاں کی عافیت نصیب فرمائیے, ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما, سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک. اے اللہ جو بھی بیماریاں ہیں جس نوعیت کی بھی ہیں, اپنے فضل خاص سے اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرما کر اے اللہ شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنا بندہ بنا کر رکھیے. اے اللہ ہم سے اپنی بندگی کرائیے, ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما جن سے آپ ناراض ہونے والے ہوں. اے اللہ جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے در کا محتاج رکھیے. اے اللہ ہم آپ کے آگے سر جھکانے والے بنے, آپ کے آگے ہاتھ پھیلانے والے بنے, آپ کے آگے اپنی جھولیاں پھیلانے والے بنے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اے اللہ آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما, آپ کے طریقوں پر چلنے والا ہمیں بنا. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجیے, ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھیے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں پر نظر نہ ڈالیے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی طرف نہ دیکھیے. اے اللہ بلکہ آپ ستاری اور غفاری پر اپنی نظر ڈالیے. اے اللہ اپنی ستاری اور غفاری پر نظر ڈالیے. اے اللہ ہم سے ستاری اور غفاری والا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے عیوب کو چھپا لیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیجیے. دنیا میں پردہ پوشیاں فرمائیے, آخرت میں پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ کسی کے سامنے ہمیں ذلیل نہ فرما, کسی کے سامنے رسوا نہ فرما. یا اللہ رسوا نہ فرما, اپنی بندگی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اہل حق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے حق میں بھی ہم نے بڑی کوتاہیاں کی ہیں, اپنا فضل فرما دیجئے. ایک ایک حق سے اے اللہ سبک دوش فرمائیے. اے اللہ تلافی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو لوگوں کے عزیز اقارب کے حقوق ہمارے ذمے ہیں, اے اللہ ان کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما. مرنے سے پہلے یا اللہ ایک ایک حق کو صحیح طریقے پر ادا کرنے والا ہمیں بنا. یا اللہ ہمیں کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما. اے اللہ کسی کے حق میں اے اللہ ہمیں ذلیل رسوا نہ فرما. آپ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے. آپ ہماری طرف سے یا اللہ حقوق کو ادا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا میں اتنا وقت اور اتنا عطا فرمائیے کہ ہم ایک ایک کا حق ادا کر دیں. اے اللہ انہیں حق دے کر راضی کر لیں, یا ان سے معافی مانگنے پر ہمیں قدرت عطا فرما دے. یا اللہ ورنہ آپ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائیے. اے اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائیے, ہماری طرف سے آپ حق ادا فرما دیجئے. اے اللہ آپ تو خزانوں کے مالک ہیں. اے اللہ اپنے آپ خزانوں کے مالک ہیں. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اے اللہ سب آپ کی دسترس میں ہیں, سب آپ کی قدرت میں ہیں. اے اللہ آپ کے ہاتھوں میں ہیں, طاقتور ہاتھوں میں ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آپ کو ہمارے مال و دولت کی ضرورت نہیں, نہ ہماری عبادت کی حاجت ہے, نہ اے اللہ, لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما رکھی ہے. تو یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں سے اپنے کام اے اللہ بندگی آپ ہم سے لے رہے ہیں. عبادت ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے ہم انجام دے رہے ہیں. اے اللہ اسے اپنے اس لائق فرما دیجئے کہ جو آپ کی قبولیت کے قابل ہو. اے اللہ انہیں شرف قبول عطا فرما. اے اللہ ہماری عبادتوں کو شرف قبول عطا فرما. اپنے اے اللہ جو بھی ہمارا کام ہے ٹوٹا پھوٹا اے اللہ اسے قبول فرما لے. یا اللہ جو لوگ ہدایت پر نہیں ہیں, راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, انہیں اپنے فضل و کرم سے ہدایت عطا فرما دے. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اپنے گھر کے حالات سے جو پریشان ہیں, اے اللہ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں, یا بیویاں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. آپس کی محبتیں قائم فرما دے, آپس میں محبتیں عطا فرما دے. یا اللہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنا دے, ایک دوسرے کے لیے سکھ کا سبب بنا دے. اے اللہ تکلیف کا سبب نہ بنا. اپنا فضل فرما اور کرم فرما, عافیت دارین نصیب فرما. پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں میں خوش و خضوع عطا فرما. ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما. ذلت و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ اہل غزہ کی مدد فرما, اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما, یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما, یا اللہ جو لوگ تیرے نام پر کھڑے ہیں اے اللہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنے فضل و کرم سے انہیں کامیابی عطا فرما, انہیں نصرت عطا فرما. اے اللہ کافروں کو خوش ہونے کا موقع نہ عنایت فرما, اے اللہ کفار کو موقع نہ عطا فرما, اے اللہ یہود و نصارہ اور ہنود کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اور یا اللہ جو یہود و نصارہ کے سہولت کار ہیں اور جو اے اللہ ان کے طریقوں پر چل رہے ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں نیک اور مخلص حکمران عطا فرما, اے اللہ نیک اور مخلص حکمران عطا فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما. اے اللہ جو بارشیں آنے کی پیشن گوئی ہے اسے ہمارے لیے رحمت کا سبب بنا, زحمت کا سبب نہ بنا. اے اللہ جہاں کہیں بارشیں اور سیلاب آئے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں کو تکالیف اور مصائب آئے ہیں ان کی تکلیفوں کو دور فرما. اے اللہ جن کے پیارے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.